وللہ غیب السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے غیب صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور قیامت کا معاملہ تو آنکھ جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی قریب تر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ توحید کو عقلی مثالوں سے سمجھانے کے بعد اللہ کی طاقت کا بیان ہے، اور پھر یہ کہ قیامت کو قائم کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں، کلمح البصر او ہو اقرب، اس سے بھی پہلے، آنکھ جھپکنے میں بھی دیر لگ سکتی ہے، قیامت کے آنے میں اتنی بھی دیر نہیں لگے گی، اور اللہ ہر چیز پر عظیم قدرت رکھتا ہے۔ قیامت کا وقفہ ہمارے لیے ہزاروں سالوں کا ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے لمحے کا کام ہے، اور ویسے بھی ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ غیب کے دعوے کرنے والے سب لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی غیب نہیں پتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، تمہارے پاس کوئی نالج نہیں تھا، اور اسی نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ انسان کی اپنی تخلیق اللہ کے رب ہونے پر بڑی دلیل ہے، یعنی ہمارے وجود میں بڑی نشانیاں ہیں کہ ہمارا بنانے والا بڑا ہی عظیم رب ہے۔ اور یہاں پر کان، آنکھوں اور دل کا ہی ذکر ہوا ہے، کیونکہ یہ تین بنیادی صلاحیتیں ہیں جو علم کے حصول کا ذریعہ ہے، جن کے ذریعے انسان حقیقت تک پہنچتا ہے۔ ان اعضاء سے صرف دنیا کے فائدے حاصل نہیں کریں، بلکہ ان کا صحیح استعمال کر کے اللہ کو پہچانے، اس کا شکر ادا کریں۔ اور اس آیت میں نا انسان کی ابتدائی بے بسی نظر آتی ہے کہ تم کتنے کمزور تھے، ایک وقت تھا نہ تم اپنی صفائی کر سکتے تھے، نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ اپنی حفاظت کر سکتے تھے، کس طرح اللہ نے ماں کے دل میں تمہاری محبت ڈالی اور اس نے تمہاری لمحہ لمحہ خدمت کی۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اب تک جو جانا، اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم جاہل پیدا ہوئے، علم سیکھ کر حاصل ہوگا، ماں کے پیٹ سے نہیں آتا، اور علم جتنا آتا جائے اتنا ہی زیادہ جھکتے جائیں۔ ہم علم اور شعور کے ساتھ نہیں پیدا ہوئے، اللہ نے جو سماعت، بصارت، عقل کی صلاحیتیں دی، ان کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، ان کو خوب استعمال کریں، اچھی چیزیں سنیں، اچھی چیزیں پڑھیں، اچھے خیالات دل میں رکھیں، اور اچھے کاموں کے اچھے اچھے منصوبے بناتے رہا کریں۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان کی فضا میں مسخر کیے گئے ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یاد رکھیے، فضا میں معلق پرندے اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، ان کو دیکھا کریں، آنکھ بھر کے دیکھا کریں، ان کی حرکتوں پہ غور کیا کریں۔ اور پھر یہ کہ یہ آزاد نہیں ہے پوری طرح، یہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ان کے لیے بھی کچھ لاز ہیں۔ اور پھر یہ کہ پرندے اپنے پروں سے نہیں اڑتے، وہ تو پروں سے بس مدد لیتے ہیں، اڑاتا ان کو اللہ ہے، تھامتا بھی ان کو اللہ ہے۔ اور ان میں کئی طرح کے علوم پوشیدہ ہیں، انسان نے پرندوں کو دیکھ کر ہی اڑنے کا خواب دیکھا نا، پرندے اڑ سکتے ہیں تو ہم بھی اڑ سکتے ہیں۔ رائٹ برادران سے لے کر جدید بوئنگ طیاروں تک، سب کے بنیادی اصول ایک ہی ہیں جو اللہ نے پرندوں کی تخلیق میں رکھے ہیں، انہی سے سیکھا ہے۔ تو جس نے پرندوں کو تھاما ہوا ہے، سو پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے۔ اور ان میں غور و فکر کر کے انسان کو پتا چلتا ہے کہ اللہ ہی نے سب کو مسخر کیا ہوا ہے۔ یعنی فضا میں پرندوں کا اڑنا صرف ایک اتفاق نہیں ہے، ایک حادثہ نہیں ہے، کوئی ہے جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، سکون کی جگہ بنایا، سکون گھر میں ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے گھر بنائے، جنہیں تم اپنے سفر اور اپنے قیام کے دن ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت مقرر تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائی۔ یعنی اللہ نے انسان کو رہنے کے لیے سامانی زندگی دیا، اور اس کے گھر میں یہ ساری سہولتیں رکھی۔ گھر صرف اینٹ پتھر کا نام نہیں ہوتا، بلکہ خاندان کے مل جل کر رہنے سے گھر بنتا ہے، جہاں انسان ساری ذہنی جسمانی تھکاوٹ دور کرتا ہے، کھا پی کے طاقت حاصل کرتا ہے۔ اور پھر خیمے بھی اللہ کی نعمت ہے کہ سفر میں بھی وہ گھر بن جاتے ہیں۔ اور پھر وول، اسواف، صوف جو ہے بھیڑ سے حاصل ہوتی ہے، اوبار روئیں جو ہوتی ہیں اونٹ کے جسم سے حاصل ہوتے ہیں، اشعار جیسے بال ہیں، بکریوں کے بال ہوتے ہیں، ان سے اللہ نے اثاث و متاع بنانا سکھایا انسان کو، گھریلو سامان جیسے قالین، کپڑے، کمبل وغیرہ، اور یہ سارا را مٹیریل انسان کو جانوروں سے حاصل ہوتا ہے. تو حیوانات صرف دودھ اور گوشت کے لیے نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے ٹیکسٹائل اور فرنیچر کی صنعت کی بنیاد بھی فراہم کرتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے نا بڑی دل کو ہلا دیتی، الہین یہ سارا سامان اور گھر کی آسائشیں بس ایک وقت تک کے لیے ہیں، ایک ڈیڈ لائن ہے اس کی، اس کے بعد اس گھر کو چھوڑ کے تم نے اگلے گھر چلے جانا ہے، ابدی گھر. تو ہمیں اس گھر کی بھی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ گھروں سے محروم ہیں، ہوم لیس ہیں. ہر ملک کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے پاس کوئی ٹھکانا نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر یہ ہے کہ اگلے گھر کی بھی تیاری کریں ساتھ ساتھ، اور چپایوں سے فائدہ اٹھاتے وقت ان کے حقوق کا بھی خیال کریں. اور سامانی زندگی اللہ جتنا بھی دے اس پہ خوش ہوں، لیکن وہ غافل نہ کرے آپ کو کہ آپ اس میں کھو جائیں. دنیا کی نعمتیں استعمال کریں، شکر ادا کریں، اپنے رب کو نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ خود یہ نعمتیں دکھا رہے ہیں تمہیں، کھول کھول کے کوئی بتاتا نہیں ہے، دیکھو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، لیکن تم میرے لیے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا کی تمہارے لیے سائے بنائے، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے یعنی زرہ جو تمہیں تمہاری جنگ میں بچاتے ہیں. اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ، پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ واضح پیغام پہنچا دینا ہے. یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں. یہاں اللہ نے انسان کی حفاظت اور بقا کے لیے جو چیزیں بنائی ہیں، جو احسانات کیے ہیں، ان کا ذکر ہے. تپتی دھوپ میں درختوں، عمارتوں اور بادلوں کے سائے اللہ کی نعمت ہے، اور پھر یہ کہ پہاڑوں میں غار اور درے موسم کی سختی سے بچانے کے ٹھکانے ہیں، پھر اسی طرح لباس، سوتی، ریشمی، گرمی سردی سے بچانے والا اور جنگ سے بچانے والا، قمیصیں لوہے کی یا بلٹ پروف جیکٹس، یہ سب کچھ دیا کیوں؟ یہ نعمتیں کیوں دی؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. یہ نعمتیں اللہ کا فرما بردار بننے کے لیے ہیں. لیکن نعمتیں پا کر انسان کا رویہ بڑا عجیب ہے. یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ينکرونها، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا انکار کر دیتے ہیں، جس سارا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں یا بتوں کو دے دیتے ہیں. اور اللہ نے انسان کے لیے سب کچھ بنایا، لیکن انسان پھر بھی نہیں سمجھتا، اللہ ہی کی حق تلفی کرتا ہے. یہ نعمتیں اس لیے ہیں کہ ان سے سکون پا کر سکون سے عبادت کریں.
وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ على كل شيء قدیر والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے پھر جن لوگوں نے کفر کیا نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ وہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی یاد رکھیے نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں سے حساب ہوگا اور پھر اپنے ہی نبی جب اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے تو مجرم کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہوگا دنیا میں عذر یا توبہ کی گنجائش ہے آخرت میں نہیں ہوگی اس وقت انہیں ایسا موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ عذر تراش کر کے اپنے آپ کو بچا سکے مجرم عذاب دیکھ کر دو چیزیں چاہیں گے لیکن دونوں ہی اسے نہیں ملیں گی ایک تخفیف اور دوسرے مہلت اور پھر یہ کہ اللہ حجت پوری کیے بغیر کسی کو عذاب نہیں دیتا ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جن سے اللہ راضی ہو جائے اور ناشکری اور سرکشی کا انجام بدترین ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا جب اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے تو وہ انہیں جواب دیں گے کہ بے شک تم ہی جھوٹے ہو اور اس دن وہ سب اللہ کی طرف فرما برداری پیش کریں گے اور ان سے وہ سب جھوٹ گم ہو جائیں گے جو یہ گھڑا کرتے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھا کر دیں گے اس فساد کے بدلے جو یہ کیا کرتے تھے قیامت کے وہ خوفناک منظر جب مشرکین اور ان کے شریک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے تو پھر کیا حال ہوگا یعنی مشرک اپنے بتوں کو دیکھ کر اللہ سے کہیں گے یہ ہے وہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے وہ معبود چاہے فرشتے ہوں جن ہوں بزرگ ہوں اللہ کے حکم سے بول اٹھیں گے وہ کہیں گے انکم لکاذبون تم بالکل جھوٹے ہو ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ تم ہماری پوجا کرو تم نے اپنی خواہش سے ہمیں اپنا شریک بنایا تو دنیا میں رب کے سامنے نہ جھکنے والے کو قیامت کے دن ذلت کے ساتھ جھکنا پڑے گا اور اس دن ان کے سارے وہم و گمان غائب ہو جائیں گے خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والوں کو دوہرا عذاب ملے گا عذاب ان فوق العذاب اور باطل سہارے ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور برا ہونے کے ساتھ ساتھ برائی کو پھیلانا اس سے بھی بڑا جرم ہے اور قیامت کے دن ہر چیز کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں کس سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں کیا وہ کل اللہ کے سامنے ہمارا ساتھ دیں گے یا جھوٹا قرار دے کے الگ ہو جائیں گے اور پھر یہ کہ ہم صرف اپنے اعمال کے ذمہ دار نہیں بلکہ ان کے اثرات کے بھی ذمہ دار ہیں تو اس دن کی ذلت سے بہتر آج رب کے سامنے سر جھکا دیں آج رب کی بات مان جائیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ اور جس دن ہم انہی میں سے ہر امت کا ایک گواہ ان پر لا کھڑا کریں گے اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے کہ ہر قوم پر گواہی دینے والا اسی قوم کا فرد ہوگا یعنی نبی جو اسی قوم کے اندر سے ہوگا جو انہی کی زبان بولتا تھا انہی کے حالات سے واقف تھا تو اس سے مجرموں کے پاس لا علمی کا کوئی عذر باقی نہیں رہے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دوہری اہمیت رکھتی ہے آپ پچھلے تمام انبیاء کی گواہی کی تصدیق کریں گے کہ انہوں نے واقعی پیغام پہنچایا اور ایک دفعہ آپ یہ آیت سن کے رو بھی پڑے تھے کیونکہ یہ ذمہ داری بڑی بھاری ہے پھر یہاں قرآن کی صفت تبیان بتائی گئی تبیان لکل شیء ایسی روشنی جو ہر حقیقت کو کھول کے بیان کر دیتی ہے تاکہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور پھر قرآن کے چار درجے بتائے گئے ہیں انٹرسٹنگ سب سے پہلے آپ دیکھیں تبیان لکل شیء دوسرے وہدن تیسرے ورحمتن، اور چوتھے بشرا، لیکن کس کے لیے؟ للمسلمین. تبیان یعنی ساری حقیقتوں کو واضح کر رہی ہے. ہدن منزل تک پہنچنے کے لیے رستہ دکھاتی ہے. رحمتن عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کا فضل لاتی ہے، اور بشرا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خوشخبری دیتی ہے. تو زندگی کے مسائل کے حل کے لیے کس کی طرف رجوع کریں؟ قرآن کی طرف. تبیان ہے یہ، کسی معاملے میں الجھے ہوئے آپ، اس سے رہنمائی لیں. اور ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر آج ہم قرآن کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچاتے تو کل قیامت کے دن یہ گواہی ہمارے خلاف بھی ہو سکتی ہے. مومن کے لیے صرف قرآن کا پڑھنا اور سننا کافی نہیں، بلکہ اس کو آگے پہنچانا بھی ضروری ہے، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے.
وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
اور اگلی آیت بڑی اہم ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کرنے اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور زیادتی کرنے سے روکتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو ہر جمعے کے خطبے میں اس آیت کو دہرایا جاتا ہے اکثر ملکوں میں. تین باتوں کا حکم دیا گیا، تین باتوں سے روکا گیا ہے. کس چیز کا حکم دیا گیا؟ سب سے پہلے عدل کا. عدل کا مطلب ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق ملے، چاہے دوست ہو یا دشمن ہو. اور دوسرا احسان، یہ عدل سے اوپر کا درجہ ہے. عدل یہ ہے کہ جتنا لیا جائے اتنا دے دیا جائے واپس، لیکن احسان یہ ہے کہ حق سے زیادہ دیا جائے اور بدلے میں کم پہ راضی ہو جائے انسان. اور عبادت میں احسان یہ ہے کہ اللہ کو دیکھ کر بندگی کی جائے، اور معاملات میں احسان یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ درگزر اور فیاضی کا معاملہ کیا جائے. تیسرا ہے وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. عدل اور احسان کے بعد خصوصی طور پر قریبی رشتہ داروں کے مالی اور اخلاقی حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے، تاکہ معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان مضبوط ہو. سبحان اللہ، کتنی ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چنی گئی اور وہ ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک. ہم سب سوچیں کہ ہمارے اپنے بہن بھائیوں سے تعلقات کیسے ہیں، ہمارے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں. اور تین چیزیں یہاں منع کی گئی ہیں، تھری پروہیبیشنز بھی ہیں. نمبر ایک، فحشا. وہ تمام گناہ جو حد سے بڑے ہوئے ہوں اور کبھی ہوں، خاص طور پر جنسی بے راہ روی، فحش کلامی اور عریانی، یہ انسان کی انفرادی پاکیزگی کو تباہ کر دیتی ہے. فحشا انسان کو پاکیزہ نہیں رہنے دیتی. وہ پیچھے طیبین کی بات ہوئی تھی نا، کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم پاکیزہ لوگ تھے، تو جو فحش کا ارتکاب کرتے ہیں وہ پاکیزہ نہیں رہتے، وہ گندے ہو جاتے ہیں. دوسرے ہے منکر، ہر وہ کام جس کو عقل سلیم برا سمجھے، یعنی آپ کو دیکھتے ہی اچھا نہ لگے، اور اس کا تعلق معاشرتی برائیوں سے ہے، جو معاشرے میں خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کے درمیان بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اور تیسرے بغی، سرکشی، اپنی حدود سے نکل کر دوسروں پہ ظلم کرنا، اور یہ دنیا میں تباہی لاتا ہے. یعنی آپ اپنے ملک میں رہیں، امن و امان سے رہیں، اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں، اپنے عوام کے بھلے کے لیے سوچیں. آپ ان کے ٹیکسوں سے اکٹھا کیا ہوا پیسہ، ان کی محنت کا پیسہ دوسروں پر ظلم ڈھانے کے لیے لگا رہے ہیں، یہ سرکشی ہے نا، بغی ہے. یہ تو ایک بین الاقوامی سطح پر بات ہو گئی، لیکن انڈیویجل سطح پر کیا بات ہے کہ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اچھے کاموں میں لگائے، اور نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور احسانات کو یاد رکھے، نہ کہ سرکشی کرے. اگر صرف اسی آیت پہ عمل کر لیا جائے نا، تو دنیا سے ظلم، فقر اور بے حیائی ختم ہو جائے. اس میں تین مثبت اور تین منفی باتیں کی گئی ہیں. اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا میری زندگی میں عدل احسان ہے، اور ارد گرد کے منکر اور فحش اور سرکشی کو روکیں، دوسروں کے لیے سراپا خیر بن جائیں. تو بہرحال یہ آیت اسلام کے اخلاقی اور معاشرتی نظام کا نچوڑ ہے. یہ ہمیں ایک ایسا انسان بننے کی دعوت دیتی ہے جو دوسروں کے لیے سراپا خیر ہو اور ہر قسم کی برائی اور زیادتی سے پاک ہو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو. بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس میں زیادتی کرنے کا بہانہ بناؤ، تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ بڑی ہوئی ہو. بے شک اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے، اور یقیناً وہ قیامت کے دن تمہارے لیے ضرور وہ چیز واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ عہد توڑنے والوں کی ایک ایسی مثال دیتے ہیں جو انسانی نادانی کی انتہا ہے. اور اس عہد اللہ سے مراد وہ وعدے ہیں جو انسان اللہ سے کرتا ہے، یا وہ معاہدے جو انسان اللہ کا نام لے کے آپس میں کرتا ہے. تو جب بھی کوئی بات پکی کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھائی جائے تو اللہ اس میں کفیل یا ضامن بن جاتا ہے. تو قسم توڑنا دراصل اللہ کی ضمانت کی توہین ہے، کہ میں نے اللہ کو ضامن بنایا اور پھر آپ نے اس قسم کو توڑ دیا. مثال کس چیز سے دی گئی؟ سود کاٹنے والی عورت سے. کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک عورت تھی جو سارا دن محنت سے سوت کاتتی تھی. چرخا کاتنا ہوتا ہے نا، ویونگ جو ہوتی ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوا کاتا ہوا بھی ہے؟ بہت اچھا، میں تو آپ واقعی ایکسپرٹ ہے. بڑی مہارت چاہیے ہوتی ہے اس کو کاتنے میں، روئی جو ہے وہ دھاگا بن رہی ہوتی ہے. میری نانی جو تھی وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بعض اوقات رات کو وہ اکٹھے ہو کے پوری پوری رات چرخا کاتے، تو کہتے تھے دن کو نہیں نبڑتا. نبڑتا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مکمل یہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ ادھر سے کوئی آیا کوئی ادھر سے آیا. تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نا وہ فوکس چاہیے ہوتا ہے نا، کہ بیچ میں کوئی انٹرپٹ نہ کرے اور آپ کرتے رہے کرتے. اب وہ عورت سارا دن چرخا کاتی اور شام کو بیٹھ کے خود ہی سارے دھاگے توڑ دیتی. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ معاہدہ کرتے ہیں آپس میں، کسی بھی طرح کا کوئی معاہدہ جو کہ معاشرے کی مضبوطی کا دھاگا ہوتا ہے، ایک میاں بیوی کے درمیان کانٹریکٹ ہوتا ہے، بزنس کے اندر کئی طرح کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، جاب میں کانٹریکٹ ہوتا ہے، اسی طرح گھر کے افراد میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے، والدین بچوں سے کوئی عہد لیتے ہیں، تو جب بھی کوئی اپنے مفاد کی خاطر اسے توڑ دے تو وہ بالکل اس بے وقوف عورت کی طرح ہے جو اپنی محنت پہ پانی پھیر دے. اور قرآن نے اس نفسیاتی بیماری کی نشاندہی کی ہے جو آج کل بین الاقوامی تعلقات میں بھی نظر آتی ہے. قومیں وعدے کیوں توڑ دیتی ہیں؟ تاکہ انہیں کسی دوسرے گروہ یا قوم سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فائدہ نہیں ہے، تمہاری آزمائش ہے کہ تم اخلاق پہ قائم رہتے ہو یا نہیں رہتے، یا مادی فائدوں کی خاطر ہر قسم کی اخلاقی حدیں پار کر جاتے ہو. معاشرہ اعتماد پہ چلتا ہے، یہ یاد رکھیے. اگر آپ ایک قابل اعتماد آدمی نہیں نا، تو کوئی آپ پر زیادہ عرصہ نہیں ٹرسٹ کرے گا. اگر آپ ہر بار دوسرے کا اعتماد توڑ دیتے ہیں نا، وعدہ کرتے پہ توڑ دیتے ہیں، وعدہ کرتے پہ توڑ دیتے ہیں، تو پھر دوسرے شخص کو ہوش آ جائے گی، وہ کہے گا یہ قابل اعتماد نہیں، اس سے جان خلاصی کرو، اپنا وقت اس پہ کیوں لگا رہی. دیکھیں نا، آپ نے کسی سے کانٹریکٹ کیا اور اس نے توڑ دیا اور وہ کچھ اور کر رہا ہے، تو آپ تو کھڑے ہیں رستے میں. وہاں مل کے جو لوگ بزنس کرتے ہیں، آپس میں پارٹنرز ہوتے ہیں، اگر ایک واجدہ قبل از وقت توڑ دے تو دوسرا شخص تو رستے میں کھڑا ہوگا، تو اس کا تو ٹرسٹ نہیں ہوگا، دوبارہ تو اس کے ساتھ وہ معاہدہ نہیں کرے گا، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. تو اگر قسمیں اور وعدے دھوکہ دینے کے لیے ہوں، یاد رکھیے قسمیں اور وعدے صرف دھوکہ دینے کے لیے ہوں، تو کوئی بھی دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرے گا، معاشرہ جنگل بن جائے گا. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کا نام لے کے، اگر اللہ کو گواہ بنا کے کوئی وعدے کر رہے ہیں تو ان کا پھر پاس بھی رکھیں. اور دنیا میں وعدہ خلافیوں کو جتنا بھی جسٹیفائی آپ کریں، قیامت کے دن اللہ اصلی نیتوں کو کھول کے سامنے رکھ دے گا. یعنی آج دنیا میں جب ہم وعدہ نہیں پورا کرتے ہیں، کئی بہانے کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جو اصل بات ہے نا، وہ سامنے آ جائے گی کہ اصل وجہ یہ تھی، پھر انسان کہیں چھپ نہیں سکے گا. اس لیے مومن اس معاملے میں بہت کانشس ہوتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ اس سے اس کی کریڈیبلٹی بنتی ہے. آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں اگر آپ گھر بھی کرایہ پہ لینے جا رہے ہو نا، تو آپ کی کریڈٹ ہسٹری ہونی چاہیے، اگر وہ نہیں تو آپ کو کوئی اپنا مکان بھی نہیں دے گا کرایہ پہ رہنے کے لیے. وہ نہیں جانتے کہ آپ پیچھے لوگوں کے ساتھ کیا کر کے آئے ہیں، آپ لین دین میں کیسے ہیں، وقت پہ پیمنٹس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو اگر کسی عہد کو پورا کرنے کے لیے وقتی تکلیف بھی ہو، نقصان بھی ہو رہا ہو، تو وہ بھی پورا کر دیں. اس آزمائش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے گا. اور قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا آلہ نہ بنائیں. مالی مفادات کے لیے اخلاق قربان کرنا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، یہاں سب کا امتحان ہو رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے، جو کچھ تم کر رہے ہو نا، اچھا یا برا، تو اس کے بارے میں پوچھا جاؤ گے. اور اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل نہ جائے اور تم سزا کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ آیت انسانی ارادے، اللہ کی مشیت اور معاشرتی عہد و پیمان کی اہمیت کو واضح کرتی ہے. یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ سب کو پیدائشی طور پہ مومن ایسا بنا دیتا جیسے فرشتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول، ارادہ اور اختیار دے کر آزمایا ہے. اور ہدایت اور گمراہی کا تعلق اللہ کے اس قانون سے ہے کہ جو حق کا متلاشی ہو اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے، اور جو ضدی ہو، سرکشی پہ اڑا رہے، اللہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا ہم تو مجبور ہیں، اللہ چاہے تو ہم اچھا کریں گے. اگر تم مجبور ہوتے تو تم سے سوال بھی نہ کیا جاتا، کیونکہ تمہیں اختیار دیا گیا اس لیے تم سے پوچھا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ قسموں کو محض دوسرے کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے استعمال نہ کرنا، یہاں ایک بہت گہری نفسیاتی تنبیہ ہے. جب ایک انسان حق کو پہچان کر، ایمان لا کر، پھر دنیاوی مفاد کے لیے عہد توڑتا ہے، تو اس کے ایمان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں. جب غیر مسلم دیکھیں خاص طور پر کہ مسلمان اپنے وعدے پورے نہیں کرتے، اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتے، تو وہ اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں. اور اس طرح مسلمان خود لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والے بن جاتے ہیں، مجرم بن جاتے ہیں. تو مومن کی پہچان اس کی زبان اور اس کا عہد ہے. آپ مومن ہیں کہ نہیں، کوئی آپ کے دل کے اندر گھس کے نہیں دیکھ سکتا. وہ اس کی زبان بتاتی ہے اور اس کی پہچان کہ وہ کتنا کمیٹڈ ہے. تو اسلام میں عہد کی خلاف ورزی صرف ایک اخلاقی برائی نہیں، اللہ کے نزدیک عذاب عظیم کا باعث ہے. جب ہم بد عہدی کرتے ہیں تو لوگوں کو دین سے متنفر کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے چونکہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، تو ہم اپنے وعدوں پہ اور ایمان پہ قائم رہ کر، ثابت قدمی اختیار کر کے اللہ کو راضی کریں. آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ قرآن میں نا عہد کی بات خاص طور پہ آتی، یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، لیکن افسوس یہ کہ اب مسلمان معاشرے کے اندر ہی اس کی کوئی ویلیو نہیں. کوئی بھی وعدہ کر رہا ہو تو یقین نہیں آتا کہ پورا کرے گا، تو بس کہہ رہا ہے، لگتا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو اہمیت ہی کوئی نہیں دی جاتی. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم جانتے ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کے بہترین اعمال کا اجر ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. دنیا کی چند راحتوں کے بدلے ایمان کا سودا کرنا بڑا خسارے کا باعث ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، صرف عارضی فائدوں کے لیے مستقل نقصان۔ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت، اقتدار آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، وقتی ہے، اس کو سمرن کلیلہ کہا گیا۔ بڑی سے بڑی دولت، اقتدار، جائیداد، فائدہ سمرن کلیلہ ہے، کلیل کہتے ہیں حقیر کو، تھوڑا سا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو انسان جب دنیاوی فائدے کے لیے اپنا ایمان بیچتا ہے یا عہد بیچتا ہے تو وہ خسارے کا سودا کرتا ہے، اور تمام کائنات کی دولت بھی اللہ کے ایک عہد اور اس کی خوشنودی کے مقابلے میں کمتر ہے۔ اور ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا، یہ کائنات کا بہت بڑا سچ ہے۔ نفدہ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جانا یا بالکل باقی نہ رہنا، جوانی، صحت، مال، اولاد۔ آپ دیکھیں اپنے آپ کو کمپیئر کریں آج سے 10 سال پہلے سے آج، کتنی نعمتیں تھیں جو 10 سال پہلے آپ کے پاس تھے، آج وہ آہستہ آہستہ یا کم ہو گئی، ختم ہو گئی یا چلی گئیں، اور جو آج ہے نا وہ کل نہیں رہنا، دنیا میں ہی کم ہو جائے گا، کیونکہ انسان خود آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ کبھی ختم ہونی ہی نہیں۔ وما عند اللہ باق، اللہ کی رضا، جنت کی نعمتیں، اللہ کا کرم، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجے کا تعین تمہارے بہترین اعمال کی وجہ سے کریں گے، یعنی کہ جو کم درجے کے اعمال ہیں ان کی وجہ سے تمہاری کوتاہیوں سے درگزر کر کے اعلیٰ مقام دیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو اپنا وقت، اپنا مال، اپنا سرمایہ، اپنی طاقتیں ایسے کاموں میں لگانی چاہیے جس کا نفع ہمیشہ ملنے والا ہے۔ بہترین عقل مند سرمایہ کار کون ہوتا ہے؟ انویسٹر، جو کبھی ایسی جگہ اپنا سرمایہ نہیں لگاتا جس کی قیمت کم ہونے والی ہو، ڈی ویلیو ہونے والا ہو، کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جانے والا ہو، وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ایسٹس کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایٹرنیٹی میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، ایٹرنیٹی کے لیے کام کرو، ابدیت کے لیے کرو۔ اور پھر یہاں یہ بھی کہا گیا کہ ہم ضرور بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو، کیونکہ اللہ کے حکم پر جمے رہنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیاوی چیزیں اگر اللہ سے دور کریں تو ان کو دور کر دیں، سمجھے، وہ چیزیں جو اللہ کی طرف لے جائیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کر رکھیں۔ اپنی صلاحیتیں، مال، وقت ان جگہوں پہ لگائیں جو باقی رہنے والی ہیں، صدقہ جاریہ کے کام، خدمت خلق کے کام، نیکی کے کام جو کل کام آنے ہیں، فضول قسم کے شوق جو ہے نا ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں کہ جس نے آگے فائدہ نہیں دینا۔ اور ایک مومن کیوں مایوس نہیں ہوتا؟ وہ اگر اچھا کرتا ہے تو وہ بھی محفوظ ہے، اس پر تکلیف آتی ہے تو اس کا اجر بھی محفوظ ہے، اس کے لیے تو اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ لیکن دنیا کے نفع کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا یہ صبر کا تقاضا کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے اجر کا وعدہ اللہ دینا صبروں سے جوڑا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ بہترین سے بہترین عمل کریں، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ یہ آیت مجھے بہت اچھی لگتی، جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، عورت کا الگ نام لیا گیا ہے، اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی، حیاتن طیبہ، ضرورت ہے عمل صالح کی، اچھے اچھے کام کریں، دنیا میں بھی اچھا ملے گا، اور ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے، کل وہی ملنا جو آج یہاں آپ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی خوشخبری دینے والی آیات میں سے ہے جو انسانی زندگی کے اصل مقصد اور اس کے میٹھے پھل کو بیان کرتی ہیں۔ اور ایمان جو ہے وہ نیکی کی قبولیت کے لیے شرط ہے، مرد اور عورت ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نو جینڈر ڈسکریمنیشن۔ اور نیکی کا بیج صرف ایمان کی زمین میں ہی پھل دیتا ہے، ایمان کے بغیر نیکی ایسا درخت ہے جس کی جڑیں کوئی نہیں، عارضی فائدہ تو ہوگا لیکن ابدی حیات طیبہ نہیں ملے گی۔ اور خوشی زیادہ مال میں نہیں بلکہ نیک اعمال میں ہے۔ جدید دنیا خوشی کو زیادہ مال، زیادہ سہولیات میں ڈھونڈتی ہے، جبکہ قرآن اسے نیک عمل اور ایمان میں دیکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ جنہیں دنیا میں وہ سب مل جاتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، پھر بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، حیرانی نہیں ہوتی، ان کی ہر خواہش پوری ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہ خوش نہیں ہوتے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر نیک اعمال کرو گے تو آخرت میں بدلے کے علاوہ دنیا میں بھی ملے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تاکیدی بات کی گئی ہے، ضرور ضرور بدلہ دیں گے، زندگی دیں گے جو بہترین ہوگی، طیب ہوگی۔ لہذا فکر کس بات کی ہونی چاہیے، کیا بڑھائیں، کیا زیادہ کریں؟ نیک اعمال۔ تو جب ایمان اور نیک عمل اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے، حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے جسے دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی، آپ اسے بازار سے نہیں لا سکتے، یعنی انسان کی سوچ سے بڑھ کر اس کو جزا مل رہی ہوتی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیں۔ ہم تو اتنا نیک کام کرنے جا رہے ہیں، یہاں شیطان کا کیا کام؟ نیک کام کرتے ہوئے ہی تو شیطان کے اٹیک زیادہ ہوتے ہیں۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ پھر جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں، بے شک اس کا کوئی زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا۔ توکل ایک ذریعہ ہے شیطان بھگانے کا، اللہ ہے نا، بے شک اس کا زور تو ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں۔ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے کلام سے توجہ ہٹانا، بھٹکانا، غور نہ کرنے دینا۔ اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن دل کے لیے شفا ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ شیطانی وسوسے اس کو چھین لیتے ہیں کہ انسان قرآن کی گہرائی میں نہ جائے۔ اس لیے تلاوت سے پہلے پناہ مانگنا اپنے ذہن کے دروازے شیطان کے لیے بند کرنا ہے تاکہ آپ فلی فوکس کریں۔ اور ایمان اور توکل دو ہتھیار ہیں جن کی وجہ سے شیطان کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ شیطانی ڈر اور لالچ سے بچا لیتا ہے۔ اور شیطان کا شکار کون لوگ ہیں؟ جو خود شیطان کی بات سننا چاہتے ہیں۔ امپورٹنٹ، شیطان کا شکار کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو شیطانوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ کیا شیطان صرف جنوں میں سے ہیں؟ انسانوں میں سے بھی ہیں۔ ایسے وہ تمام لوگ شیطانی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، انسانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بہودہ کام کرتے ہیں، انسان کو توکل کی بجائے ڈراتے ہیں، اور پھر اپنی خواہشات پر جیتے ہیں اور خواہشات پر جینے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اپنی مرضی سے جیو، نہ ماں باپ کی سنو، نہ دین کی سنو، نہ کسی اور کی، جو حیا کا دامن تار تار کرواتے ہیں۔ کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے حوا اور آدم کے لباس اتروائے تھے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ لباس کو فرسودہ خیال کرتا ہے، پرانے زمانے کی باتیں۔ تو شیطان کا شکار وہ لوگ ہیں جو اس کی بات سننا چاہتے ہیں، ایسی باتوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں جو رحمان کی باتوں کے اپوزٹ ہوں، اس کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، اسے اپنا لیڈر مانتے ہیں، توکل چھوڑ کے اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان صرف مشورہ دیتا ہے، فیصلہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی طرف جھک جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، ورنہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں گناہ کر کے مجھ سے شیطان نے کروا لیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ شیطان کا کوئی زور نہیں تھا، تم نے خود اسے اپنا دوست بنایا تھا، تمہیں اس کی باتوں میں مزہ آ رہا تھا، اور کبھی یہ نہ سوچے میں تو گناہگار ہوں، شیطان مجھ پہ حاوی ہو جائے گا۔ نو، کس طرح دور کریں گے؟ توکل اللہ پہ، توکل آپ کو برائی سے بچائے گا کہ میرا بھروسہ اللہ پہ ہے۔ اور اللہ کی پناہ لینا شیطان کے مقابلے میں سب سے مضبوط قلعہ ہے۔ اور شیطان صرف ان پہ غالب آتا ہے جو خود اسے اپنا رستہ دکھاتے ہیں، خود دعوت دیتے ہیں۔ ایمان اور توکل والے اس سے محفوظ رہتے ہیں، ان سے وہ ڈر کے بھاگتا ہے۔
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون